الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات سورۃ المائدہ کی 14ویں رکوع کی 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں. سلسلوار ترجمہ قرآن میں سورۃ المائدہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس وقت ہم یہ تیسرا جو اس کا حصہ ہے سورۃ المائدہ کا جو شرعی احکامات پر مشتمل ہے اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یہ تیسرا حصہ تسلسل سے ہم یہ بات سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رکوع نمبر 12 سے رکوع نمبر 14 تک یہ تین رکوع ہیں کہ جو شرعی احکامات پر مشتمل ہیں اور بعض شرعی احکامات کی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے. قرآن مجید کیونکہ کتاب ہدایت ہے اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اپنے بندوں کی مختلف گوشوں میں ہدایت کا سامان ہے احکامات کے بیان کی صورت میں جو ہمارے سامنے رکھے ہیں. ایک ہدایت کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بعض آداب بھی ہیں جو کہ سکھائے ہیں قرآن مجید میں. ان میں سے ایک ادب جو ہے وہ سوال کے حوالے سے بھی ہے, یعنی سوال کرنا, کوئی مسئلہ جو ہے وہ پوچھنا اور اس کے لیے کوئی استفسار کرنا, تو اس کے آداب کیا ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک ادب تو یہ ہوتا ہے کہ بیجا سوالات شریعت میں پسندیدہ نہیں, یعنی وہ سوالات کہ جو جس کا نہ کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہو بلکہ ایک ذہنی عیاشی کے لیے جو ہے وہ کہ انسان یعنی ایسی باتوں میں اس کی بال کی کھال نکالنے کے لیے اور سوالات کے پہاڑ جو ہے وہ کھڑے کر دیتا ہے کہ جس کا مقصد جو ہے وہ عمل کی طرف رغبت نہ کرنا ہوتا ہے, اس کا جو اصل حاصل ہے. تو ایسے بیجا سوالات, لایعنی سوالات کی ممانعت ہے کہ جو دین اسلام میں وہ کی گئی ہے اور اسی کا بیان یہاں پر آ رہا ہے ایک خاص شان نزول کے تحت. ہاں باقی وہ سوالات کہ جو جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہو اس کی ترغیب بھی ہے اور جو کہ براہ راست بندے کے عمل پر وہ اثر انداز ہوں, تو ایسے سوالات کی ترغیب بھی ہے کہ جو دین اسلام میں ملتی ہے اور یہ ادب بھی ہے کہ جو کہ ہمیں دین اسلام میں پایا جاتا ہے. بیجا سوالات کی ممانعت کے حوالے سے یہاں ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص پس منظر میں حکم ہے کہ جو کہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو, مجھے اور آپ کو. فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یعنی خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے, اہل ایمان سے ہے کہ اے ایمان کے دعوے داروں, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم, تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں, یعنی تم پر ناگوار ہو اور تم ان کا حق ادا نہ کر سکو. یعنی ایک ادب ہے کہ جو کہ سوالات کے حوالے سے ہمیں سکھا دیا گیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہیں کہ جن کو دین اسلام نے مبہم رکھا ہے، یعنی دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بعض احکامات تو اللہ تعالیٰ نے بالکل دو دو چار کی طرح واضح فرما دیے کہ بھائی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور یہ عمل ہے اس دائرے میں ہے کہ جو کہ ہوگا، اور اس کی پھر وضاحت بھی شریعت میں قرآن مجید میں بھی، اور پھر جو اس کے قرآن کے اشارے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرنے والے ہیں اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے، تو بڑی وضاحت کے ساتھ بعض احکامات تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دی، لیکن بعض احکامات دین اسلام میں اس کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، اور اس کی بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، مفسرین نے کلام جو ہے وہ کیا ہے، کئی حکمتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، موٹی حکمت کیا ہے کہ بعض ایسے احکامات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اجمالاً اور ایک اصولی بات جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں اور تفصیل جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندوں پر آسانی والا معاملہ، اور یہ ہے کہ اگر تو وہ تفصیل اس کی بیان کر دی جائے، خاص طور پر سوالات کرنے کی وجہ سے، کثرت کے ساتھ سوالات کرنے کی وجہ سے کئی واقعات ہیں کہ جو کہ پس منظر میں ایک واقعہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوال کرتا ہے، سوال در سوال کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر شریعت میں اس کا جواب نازل ہو جاتا ہے، اور اس چیز کی یعنی ایک جبر ہے کہ جو کہ ان پر پوری امت پر جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ سہولت پیدا کرنے کے لیے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات کو اجمالاً جو ہے وہ بیان کر دیا، اور ختم نبوت کے بعد پھر لازم بات ہے کہ نئے نئے مسائل جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے وہ کھڑے ہونے تھے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اجتہاد کا دروازہ بھی جو ہے وہ کھلا رکھا گیا، اور ایسے احکامات کے قرآن و سنت سے اس کے براہ راست یعنی احکامات واضح نہ ہوں تو پھر اجتہاد کا دروازہ ہے کہ قرآن و سنت کے دائرے میں مجتہدین ہیں کہ جو کہ آراء کو جو ہے وہ واضح کریں گے، اور وقت کے لحاظ سے ان مسائل کے جوابات ہیں کہ جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو بھی اجتہاد کا دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے پھر اجتہاد کیا جائے گا، تو یہ حکمتیں ہیں کہ جو دین اسلام کی ہوا کرتی ہیں بعض احکامات کو مبہم اور اجمالاً بیان کرنے کے حوالے سے، مختصراً میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ اس آیت کا جو ایک خاص پس منظر روایت میں آتا ہے کہ جب حج کی فرضیت کی جو آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 97، یہ حج کی فرضیت کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر کہ جو صاحب استطاعت ہو حج کی فرضیت کے احکامات ہیں کہ جو اس میں جاری فرمائے، ابھی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو رہی تھیں، احکامات نازل ہو رہے تھے کہ ایک ساتھی جو ہے وہ آ گئے، اور ان کا نام روایت میں اقرا بن حابس آتا ہے، اور انہوں نے آ کے نزول قرآن کے وقت یہ سوال ہے کہ جو کہ ساتھ میں کر دیا، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حج جو ہے وہ فرض ہے بندہ مومن پر صاحب استطاعت پر، آیت نمبر 97 سورہ آل عمران کی، تو انہوں نے آ کے یہ سوال کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اللہ کے رسول مسلمان پر ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہے، تو یہ سوال کا جواب اللہ کے رسول نے نہیں دیا، پہلی دفعہ سنا اور آپ خاموش رہے، پھر انہوں نے تکرار کے ساتھ دوسری مرتبہ سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول ہر مسلمان پر ہر سال جو ہے وہ حج فرض ہے، تو آپ جو ہے وہ خاموش رہے، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات بھی جو ہے وہ مرتب ہوئے۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے مقرر یعنی یہی سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک غصے کے انداز میں یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں اس ساتھی سے کہا کہ دیکھو اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تم پر ہر سال فرض ہے تو پوری امت پر جو ہے وہ حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کو نبھا نہ سکتے۔ تو اب پھر آپ نے کئی روایات میں یہ بات اور یہ ادب ہے کہ جو کہ امت مسلمہ کو دیا، اللہ کے ماننے والوں کو، کہ بھئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رعایت کے لیے یعنی آسانی کے لیے بہت ساری چیزوں کو اجمالاً بیان کر دیا، اب اس کی سوال کر کے کوچ کرید کر کے تم اپنے آپ پر وہ چیزیں لازم کر لیتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم اس کو بعد میں اس کی رعایت نہیں کر پاتے، اور یہ ہے کہ وہ تمہارے یعنی مزاج کے خلاف ہو جائے اور تم اس کی رعایت نہ کر پاؤ اور الٹا گناہ تم پر لازم ہو جائے، تو بہرحال یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، رعایتیں جو ہیں وہ دے دی ہیں، اس میں وضاحتیں نہیں کی گئیں، تو ایسے سوالات کیوں کرتے ہو کہ جن پر پھر تم جو ہے وہ سوالات کر کے اپنے اوپر اس کو لازم کر لو، اس کو نبھا نہ سکو۔ لہذا کئی روایات میں یہ پھر تلقین ہے کہ جو کہ آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے کہ تم سے پہلی جو قومیں ہیں وہ اپنے رسولوں سے کثرت سوالات اور ان کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بعض فرائض ہیں کہ جو کہ تم پر عائد کیے گئے ان کو جو ہے وہ ادا کرو, اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ حرام کی گئی ہیں ان سے اجتناب کرو, اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس کی کھوج قریش میں نہ لگو. اور ایسے شخص کو آپ نے ظالم قرار دیا کہ ایک حکم ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال ایک شے ہے کہ جو کہ قرار دی, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک چیز حلال تھی لیکن ایک شخص نے خام خام بیجا سوالات کر کے اس حلال چیز کو امت کے سب مسلمانوں کے لیے حرام کروا دیا اس کو. لہٰذا ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے ظالم قرار دیا. لہٰذا یہ واقعہ آپ کو یقیناً الحمدللہ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں, یاد آ گیا ہوگا سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کثرت سوالات کی وجہ سے انہوں نے یعنی ان کو ایک حکم دیا گیا تھا یعنی ایک گائے کو جو ہے ذبح کر دو. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی کوئی بھی گائے پکڑتے اللہ کا حکم تھا اور ذبح کر دیتے اور حکم جو ہے وہ پورا ہو جاتا, اس پر عمل ہو جاتا. لیکن اب بیجا سوالات یعنی لایانی سوالات, وہ گائے کیسی ہوگی, اس کا رنگ کیا ہوگا, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, موسیٰ علیہ السلام سے بار بار جو وہ سوالات کر رہے ہیں, بار بار سوالات کر رہے ہیں, اور پھر یہ کہ کثرت سوالات کی وجہ سے جوابات آنے شروع ہوئے اور گائیں بالآخر وہی مقدس ان کے لیے ہو گئی کہ جن کو انہوں نے جو ہے وہ مقدس بنایا تھا, جن کی وہ پوجا کر رہے تھے اس گائے ہی کو مقدس کر دیا گیا, اب کسی گائے کو جو وہ ذبح کر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی مزاج ہے شریعت کا, اور ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بعض جو مذہبی ذہنیت ہے نا خاص, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ رد کیا. یعنی مذہبی ذہنیت یہ ہے بعض لوگ ہیں کہ جو کہ عملی اعتبار سے تو بعض وہ احکامات جو بالکل واضح ہیں اس میں پیش رفت نظر نہیں آتی واضح طور پر, لیکن پیش رفت ان کی اور سرگرمیاں کس میں نظر آتی ہیں, وہ چیزیں کہ جو یعنی لایانی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت پیش کرنا اس کے نزدیک جو ہے وہ یعنی مقصود ہی نہیں تھا اور فائدہ مند نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے نا اور اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ بھائی کتنی ہدایت کافی ہوگی میرے بندے کے لیے, کتنی وضاحت جو ہے وہ کافی ہوگی, تو لہٰذا ان چیزوں کی وضاحت کر دی, اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھا کہ میرے بندے کے لیے اس کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے وہ نہیں کی. لہٰذا یہ ہے کہ اب ایسی چیزوں میں کھوج کرید کرنا, ہیئر اسپلٹنگ کرنا جسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ تو بال کی کھال نکال رہا ہے, تو یہ بالکل مزاج ہمارا بھی اس معاشرے کا وہ بن جاتا ہے. یعنی بعض واضح احکامات پر تو عمل نظر نہیں آتا زندگی میں, لیکن یہ ہے کہ جو پیش رفت اور سرگرمیاں ہیں وہ کن باتوں پر ہیں, وہ بیجا سوالات یعنی ایسی چیزوں پر کہ جس کی وضاحت ضروری نہیں تھی. مثال کے طور پر آپ کو یہ مزاج نظر آئے گا کہ بھائی تحقیق کس پر ہو رہی ہے, ریسرچ کس پر ہو رہی ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا. یعنی اب یہ ایسا سوالات ہیں, ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا عمل سے کوئی براہ راست تعلق ہی نہیں. یعنی کسی کو اگر شریعت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتا دے تو اس پر عمل پر کیا اثر انداز ہوگا مجھے بتائیے. اچھا بھائی تحقیق کس پر ہو رہی ہے, ریسرچ کس پر ہو رہی ہے کہ بھائی وہ درخت کے جو کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام علیہا کو جنت میں جس سے منع کر دیا گیا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس درخت کا نام نہیں بتایا, کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کی, کوئی اس کا تعلق عمل سے نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ اب ریسرچ کس پر ہو رہی ہے. یہ وہ ذہنی یعنی ایک مذہبی ذہنیت ہے کہ اصل باتوں پر عمل نہیں ہے, اور یعنی سرگرمیاں کس پر ہو رہی ہیں, بیجا باتوں پر ہیں جس کی کوئی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں. تو بھائی وہ درخت وہ کون سا درخت تھا, وہ گندم کا درخت تھا, وہ سیب کا درخت تھا, اب اس پر تحقیق ہے کہ جو کہ چل رہی, اور جن پر چیزیں بالکل واضح ہیں اس پر عمل ہی نہیں, بالکل واضح طور پر زندگی میں نظر آتا. لہٰذا اب یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے, اور یہ طریقہ وعدات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور ہے اور آپ کو دیکھا معاملہ, آپ دیکھیں کس طرح سے یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی ایڈورٹیزمنٹ اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی تو وہ الگ ایک عام کی جا رہی, لیکن یہ ہے کہ جب کوئی دینی ماحول بنتا ہے خاص طور پر رمضان مبارک کا, تو لہٰذا اب یہ اغیار اور شیطانی قوتیں جو ہے وہ مل بیٹھ کر سوچتی ہیں کہ اب کیونکہ مسلمانوں کا تو ایک ذہن بنا ہوا ہے, ایک روحانی ایک تعلق ہے کہ جو کہ رمضان میں یعنی ہر شخص کا وہ بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اب اس روحانی تعلق کو کس طرح سے کیچ کیا جائے, کیسے اپنے چینلز کی ریٹنگ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. تو لہٰذا جناب اب دینی پروگرامز ہیں کہ جو کہ رکھے جاتے ہیں, اور وہ دینی پروگرامز ان کا رنگ ڈھنگ کیا ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. کس طرح سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی وہ پورا یعنی شہر ہی ایک پروگرام چل رہا ہے, افطار کا ایک اس کے بعد پروگرام چل رہا ہے, اور یہ ہے کہ یعنی بھانڈ میراثی جو ہے بیٹھے ہوئے اور چند علماء کو جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے اور یعنی نوک جھوک چل رہی ہے. ایسے ایسے چن چن کر اختلافی مسائل وہ کھڑے کیے جاتے ہیں کہ جو انتشار ہی عام لوگوں کے ذہنوں میں وہ پیدا ہوتا ہے, یعنی کوئی عامی انسان کو کوئی سن رہا ہو نا وہ بحث, لہٰذا وہ اپنے اندر ہزار اندیشے ہیں اور خدشات ہیں اور اشکالات ہیں کہ جو لے کے اٹھتا ہے, کوئی حل اس کے ذہن میں نہیں آتا اور چونچے لڑائی جاری ہوتی ہیں مستقل. یعنی اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی طرح سے ایسے اختلافی مسائل اس کو ایسے بیان کیا جائے اور ایسے اٹھایا جائے کہ یہ علماء آپس میں جو ہے وہ لڑ بڑ جائیں, اور یہ ہے کہ ریٹنگ میں جو ہے وہ اضافہ ہو. یہ ہتھ کنڈے ہیں, یہ طریقہ واردات ہے اغیار کا کہ جو کہ وہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں بھی. اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ سارے کام ہیں کہ جو کہ رمضان میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ یعنی ایک تماشا طرفہ تماشا ہے کہ جو کہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب ہے کہ جو کہ یہاں پر سکھایا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو, لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسوکم, دیکھو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. اب دیکھیں ایک ادب تو یہ ہو گیا کہ بیجا سوالات پسندیدہ نہیں, عملی سوالات پر ترغیب ہے کہ جو کہ دین اسلام نے دی, اور یہ پریکٹیکل مثالیں ہیں. وہ روایت ترمذی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور فرمایا کہ الا انہا ستکون فتنہ, آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہونے والا. تو یہ روایت جو ہے مروی ہے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پریکٹیکل سوال کرتے ہیں, یعنی ایک عام ہم جیسا کوئی جس طرح سے ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے عملی علمی سوالات کا, بیجا سوالات لایانی سوالات جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں, لہٰذا ایسے لوگ اگر وہاں ہوتے تو وہ پوچھتے کہ بھئی یہ فتنہ کیسا ہوگا, کہاں سے نمودار ہوگا, کس ملک سے نمودار ہوگا, کیا کیا جہتیں اس کی ہوں گی. اب یہ علمی سوالات تھے نا جو کہ سارے پوچھے جا سکتے تھے, لیکن عملی سوال کیا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا, لہٰذا حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ, کہ نبی آپ فرمائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا, ایگزٹ کیا ہوگا, اس فتنے سے ہم نکلیں گے کیسے. کوئی علمی سوالات نہیں, کیسا ہوگا, رنگ کیا ہوگا, کہاں سے نکلے گا, کس جگہ سے, کچھ نہیں. پریکٹیکل سوال یہ ہے کہ آپ الصادق المصدوق ہیں, آپ سچ فرما رہے ہیں وہ فتنہ برپا ہوگا, اب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس فتنے سے نکلیں گے کیسے. یہ ہے عملی سوال. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال کتاب اللہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جو کہ تمہیں فتنوں سے نکالے گی. لہٰذا صرف یہ حدیث اس لیے بیان ہوئی کہ یہ پورا ایک مزاج ہے کہ جو دین اسلام ہمارا بنانا چاہتا ہے, اور چاہے وہ درد و تدریس کا معاملہ ہو, کہیں بھی ہم علم سیکھ رہے ہوں, لہٰذا ہمیں ایسے سوالات جو ہے وہ کرنے چاہیے کہ جو کہ عمل سے براہ راست اس کا تعلق. بیجا سوالات کر کے وقت ضائع کرنا یہ پسندیدہ نہیں, یہ مزاج نہیں ہے دین اسلام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق جو ہے وہ تر و تازہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ایسے سوالات مت کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگے, تم ان کا حق ادا نہ کر سکو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, ہاں خاص طور پر اس وقت اگر تم سوال کرو گے کہ جب قرآن جو ہے وہ نازل کیا جا رہا ہو, قرآن اتر رہا ہو, یعنی جب اللہ کے رسول موجود ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نازل ہو رہا ہے وحی کی صورت میں, اس وقت جو ہے وہ سوال کرو گے تو لہٰذا فرمایا جا رہا تبدل لکم, تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گا. یعنی یہ ہے کہ لازم بات ہے تم نزول قرآن کے وقت کوئی سوال کرو گے کہ جس کو اجمالن اور مبہم رکھا آسانی تمہارے لیے فرمائی, لہٰذا اگر تم سوال بھیجا کرو گے تو لازمن اللہ کی طرف سے جواب آ کے اور تم پر وہ کام ظاہر کر دیے جائیں گے اور ان کا لزوم تم پر کر دیا جائے گا اور تم اس کو پھر نبھا نہیں سکتے. فرمایا کہ اف اللہ عنہا, اس سے پہلے جو بھی کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا ہے. واللہ غفور حلیم, اور اللہ تو بہت بخشنے والا ہے اور بردبار ہے, حلیم. یعنی یہ ہے کہ تمہارے بیجا سوالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے, اور وہ بڑا بردبار ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یعنی غفورون اور حلیمون کی یہ جو دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, وہ اس لیے کہ بھئی یہ نہ سمجھنا کہ وہ جو اجمالاً بات ہے کہ جو اللہ نے حکم جاری فرمایا اس کی تفصیل نے بیان کی, کہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ جو ہے معاذ اللہ وہ بھول گیا ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, ہرگز نہیں, وہ بھولا کچھ نہیں ہے, وہ تو بڑا غفور ہے, بہت حلیم ہے, بردبار ہے. وہ تمہارے لیے نرمی ہے کہ جو کہ دین میں چاہتا ہے تمہارے لیے, یعنی ایک تعین کر کے اور ایک حکم میں تحدید کر کے تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا, یہ آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے اس حکم میں تفصیلات جو ہے وہ بیان نہیں فرمائی. وہ بہت غفور ہے اور بردبار ہے. قد صالح قوم من قبلکم, اور اسی طرح کے سوال جو ہے وہ تم سے قبل ایک قوم نے بھی جو ہے وہ کیے تھے. یہ وہ اشارہ آ گیا بنی اسرائیل کی طرف کہ وہ گائیں کیسی ہوگی اور کس رنگ کی ہوگی. ثم اصبحوا بها کافرین, اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ہو گئے کفر کرنے والے. یعنی جب وہ بیجا سوالات کی وجہ سے وہی بات ان پر لاگو ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ یعنی اس پر عمل نہ کر سکے اور اس کی رعایت جو وہ نہ کر سکے اور کفر کر بیٹھے. اب اس کے بعد حلت اور حرمت کے حوالے سے جو شرعی احکامات سورۃ المائدہ میں ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ اصل حلت اور حرمت کا اختیار وہ فقط کس کو ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں یعنی جو بھی یعنی جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے دین اسلام میں, جیسے خانہ کعبہ ہے, حرمت والے مہینے ہیں, اسی طرح سے وہ جانور کے جو کہ منیٰ میں جا کے خانہ کعبہ میں جا کے قربان ہوتے ہیں ان کی حرمت بھی ہے کہ جو کہ بیان ہوئی, تو وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ کی طرف سے ان کی حرمت ہے. اب اگلی آیت میں ان چیزوں کا, ان جانوروں کا خاص طور پر بیان آ رہا ہے کہ جو خود ساختہ مشرکین مکہ نے ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرا لیا. اللہ نے حلال کیا ان کا استعمال, ان کا گوشت, سب کچھ, لیکن یہ ہے کہ خود ساختہ طور پر انہوں نے اپنے اوپر ان جانوروں کو حرام کرا دی تھی. اب یہ چار جو ہے وہ جانور تھے مشرکین مکہ میں. فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام, اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں مقرر کیا, نہیں بنایا نہ بحیرہ کو, نہ سائبہ کو, اور نہ وسیلہ کو, نہ حام کو. اب یہ کیا تھے, مختلف جانور تھے جن کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے مشرکین نے. اور یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ روایات ہیں اور روایات میں مفسرین کی بڑا تنوع ہے, مختلف روایات ہیں, مختلف باتیں ہیں کہ جو مفسرین نے بیان کی ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں جانور. مثال کے طور پر یعنی وہ اونٹنی, وہ مادہ اونٹنی کے جو کہ پانچ مرتبہ جو ہے بچے جنے اور آخری مرتبہ جو ہے وہ نر جنے, نر بچہ جنے, لہٰذا یہ ہے کہ اب اسے فلاں بت کے نام پر جو ہے وہ اس کا کان چیر کے نشانی لگا کے اور فلاں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ بحیرہ ہے, یہ اونٹنی جو ہے وہ بحیرہ ہے. یا ایک رائے یہ بھی ہے کہ بحیرہ وہ جانور مادہ کا دودھ کی جو جس کو مختص کر دیا گیا اس دودھ کو فلاں بتوں کے نام پر, اور ان کو خود اس دودھ کو خود نہیں استعمال کرتے تھے. اب یہ کیا تھا, اللہ نے دودھ حلال کیا ہے اس جانور کا, لیکن یہ ہے کہ وہ استعمال نہیں کر رہے اور فلاں بت کے لیے وہ دودھ جو ہے وہ نظر کر دیا. اسی طرح سے سائبہ, اسی طرح سے وسیلہ اور حام, وہ اونٹنی یا جانور کے مادہ کے جو دس مرتبہ جو ہے وہ بچے جنے اور سارے بچے وہ مادہ ہوں, لہٰذا پھر اس کو جو ہے وہ فلاں بتوں کے نام پر چھوڑا ہے. اسی طرح سے ایک وہ بوڑھا اونٹ کہ جس کا پوتا, یعنی اب یہ روایات پہ مختلف جو ہے وہ تفاسیر بیان ہوئی ہیں کہ بھئی وہ بوڑھا اونٹ کہ جس کا پوتا اس قابل ہو گیا کہ وہ سواری اپنے اوپر بٹھا سکے, لہٰذا یہ ہے کہ اب اس بوڑھے اونٹ کو جو ہے وہ فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں کریں. تو عجیب و غریب قسم کے یہ توہمات تھے کہ جو کہ مشرکین مکہ میں پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بھئی اللہ نے نہیں مقرر کیا, نہیں بنایا نہ بحیرہ کو, نہ اس کو حرام کیا, نہ صائبہ کو, نہ وسیلہ کو, نہ حام کو, یہ تو حلال چیزیں تھیں, تم نے خود جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کی. اب دیکھیں مشرکین مکہ نے ان چار جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا اپنے اوپر, نہ ان کو استعمال کرتے تھے, نہ ان پر جو ہے وہ سواری کرتے تھے, نہ ان کے گوشت کو استعمال کرتے تھے, نہ دودھ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے, بس چھوڑا ہوا تھا وہ فلاں بتوں کے نام پر. کسی کے کھیتوں میں وہ گھس جائیں جانور, تو لہٰذا اب منتیں کچھ نہیں, بس وہ پوری کھیتی برباد کر دے جانور, کچھ نہیں جو ہے وہ کہہ سکتے تھے. اور اتنا بڑا نقصان کر دیں تو نہ نکال سکتے تھے نہ کچھ اس کو جو ہے وہ مار سکتے تھے. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں بھی یہی ذہنیت ہے کہ جو کہ کار فرما ہے بہت سارے یعنی ہندوستان میں تو گائے کو مقدس بنایا گیا, ہمارے ہاں بعض جانوروں کو گھوڑوں کو مقدس بنا دیا گیا, اسی طرح سے تہمات کا تومار ہے ہمارے معاشرے میں کہ بھئی وہ کوا جو ہے وہ دہلیز پر آ کے گائے کا کر رہا ہے, تو لہٰذا اب کوئی مہمان آنے والا مشکل, یعنی اب خامہ خائی کا ایک بوجھ پڑے گا. اسی طرح سے جھاڑو جو ہے وہ الٹی رکھی ہوئی ہے, رات میں جھاڑو نہیں دینی, رات میں ناخون نہیں کاٹنے, عجیب عجیب تہمات ہیں کہ جو کہ بغیر کسی دلیل کے یہ باتیں جو ہے وہ مشہور ہو گئیں اور پابندیاں ہیں کہ جو کہ لگ گئیں. بلی جو ہے وہ راستہ کاٹ جائے, کالی بلی تو اب اس راستے سے گزرنا نہیں, یعنی اگر وہ بلی جو ہے وہ سرکل کاٹ جائے پورا چکر کاٹ جائے تو کیا پوری زندگی وہیں کھڑے رہو گے, وہاں سے آگے نہیں بڑھو گے, یعنی بے تکی بات ہے نا ساری, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں. تہمات کا تمہارا, یعنی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو اپنی گاڑیوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سیلنسر پر کیا باندھا ہوا ہے, کالا کپڑا ہے کہ جو کہ باندھا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کو کچھ جوتے ہیں بچوں کے جو کہ بندھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, تہمات ہے. بچوں پر جو ہے وہ خوبصورت بچہ ہے تو کالا تل ہے کہ جو کہ لگا دیا جاتا ہے. ابھی کہاں سے آیا یہ بات؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, تلقین فرما رہے ہیں کہ معوذتین پڑھو, اور ہم جو ہے وہ کالے تل لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ بس اب نظر سے جو ہے وہ محفوظ ہو گیا, کوئی دلیل نہیں کچھ نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ایسی باتوں سے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے کہ اللہ نے ایک حلت قائم فرمائی ہے, اسی کا اختیار ہے, اور حلال شے کو ہم خواہ مخواہ اپنے اوپر بغیر کسی دلیل کے حرام کریں. کونڈے ہیں جی ہمارے یہاں مشہور ہیں, بھائی کونڈے فلاں نہیں کھائیں گے, باہر نہیں جا سکتے, اندر ہی آ کے جو ہے وہ کھانا, یعنی کونڈے کرنا ہی ایک تو بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی اور آگ میں لے جانے والی ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ پابندی آپ کو جو ہے وہ معاشرے میں نظر آتی ہے, بے تکی بات ہے. تو فرمایا کہ نہ اللہ نے بحیرہ حرام کیا, یعنی اس کو کیا مقرر کیا, نہ صاحبہ کو نہ وسیلہ اور نہ حام کو, ولیکن الذین کفروا, لیکن جن لوگوں نے کفر کیا, یفترون علی اللہ الکذب, تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو ہوا, حالانکہ اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا, اللہ نے سارے جانور حلال کیے ہیں کہ جو بھی اللہ نے بیان کیے اور جن کو تم نے اپنے خود ساختہ حرام قرار دیا. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ عقل نہیں رکھتے. اصل یہ چیز ہے کہ ان کی مت ہے کہ جو کہ ماری گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اب یہ ساری تہمات کے پیچھے جو اصل جڑ و بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے آخری آیت میں بیان فرما رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب بھی اسے کہا جائے کہ بھائی آؤ اس کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا, بھائی شریعت کی طرف آؤ نا, جو اللہ اپنی وحی کے ذریعے سے شریعت تمہیں دے رہا ہے اس میں تلاش کرو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کرو, تمہیں کوئی اختیار نہیں, یہ اللہ اس کے رسول کو اختیار ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ, اور آؤ رسول کی طرف, وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کس چیز کی ممانعت ہے اور کس چیز کی اجازت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, تو انہوں نے کہا, جواب کیا دیا مشرکین مکہ نے کہ بھئی ہم نے تو, یعنی ہم تو اسی پر جمے رہیں گے, ہم نے تو پایا اپنے آبا اجداد کو جن کاموں پر ہم وہی کام ہیں کہ جو کہ کرتے رہیں گے, ہمارے لیے تو وہی کافی, بس جو ہمارے آبا اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں بس ہم وہی کریں گے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہوں. اب دیکھیں آگے جواب, یہ ہے اندھی تقلید آبا کی, اور یہ بھی جو ہے وہ اصل میں شرک ہے, اللہ تعالیٰ اس شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. لہٰذا آپ دیکھیں جواب کیا دیا جا رہا ہے, اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کیا اگر تو ان کے آبا اجداد نہ جانتے ہوں کوئی شے اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں, پھر بھی جو ہے وہ ان کی اندھی تقلید کریں گے, یعنی نہ وہ علم رکھنے والے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں, پھر بھی آنکھیں بند کر کے ان کے غلط کاموں کی یہ پیروی کرتے رہیں گے, تو یہ کہاں کی عقل والی بات ہے. اب دیکھیں اس جواب میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب پر دیا ہے, دو اہم چیزیں جو کہ بڑی اہم ہیں, یعنی اپنی زندگی کا لائے عمل صراط مستقیم پر ڈھالنے کے لیے دو چیزیں میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, ایک ہے علم ایک ہے ہدایت. اور یہ دونوں چیزیں جو جس طرح سے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں نا، یعنی اس میں ایک پہیا بھی نکال لیں تو گاڑی نہیں چلتی، بالکل اسی طرح سے یہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور کوئی ایک بھی چیز اس میں نکل جائے تو پھر جو ہے وہ نقصان ہے. علم اور ہدایت، یعنی علم سے معنی کیا ہے، یعنی موضوع سے متعلق سمجھانے کے لیے کہ بھئی منزل مقصود کا جو ہے وہ تعین ہو جائے اور صحیح طریقہ کار اس منزل مقصود تک پہنچنے کا، یہ علم ہے کہ جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ بھئی میں اپنی منزل مقصود تک جو ہے وہ کیسے پہنچوں، یہ علم اور اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس تک پہنچنے کا وہ علم میں آ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اہتدا یعنی ہدایت وہ انسان کے لیے واضح ہو جائے کہ جو عمل مستقیم ہے وہ راستہ اور اس پر چلنے کا پورا طریقہ بھی انسان کو جو ہے وہ آ جائے. اور قرآن مجید میں سورہ جاسیہ جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے نا، یعنی سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا واقعہ بیان کیا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی بھی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. الہ تو اللہ ہے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے، معبود اسی کو بنانا چاہیے، لیکن نفس کو اپنا معبود بنا لیا. جو نفس چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو من چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو رب چاہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا. تو لہٰذا یہ ہے من کو الہ، نفس کو الہ بنانا. اب دیکھیں آگے الفاظ کیا ہے، اضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالی نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، یعنی علم موجود تھا لیکن گمراہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت ساتھ میں نہیں تھی. اور میں عرض کیا کروں، مثال جو ہے وہ بڑی آسانی سے باتیں مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی. یہ مال فی نفسی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ رحمت جب بنتا ہے مال کہ جب اس کے ساتھ ہدایت ہو. اب آپ دو پرسنالٹیز کو جو ہے وہ لیجئے، ایک طرف جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ، ایک طرف جو ہے وہ قارون کو آپ رکھیں. وہ قارون کے جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور تھا 10% 100% بن کے بیٹھ گیا فرعون کی گود میں جا کے، تھا بنی اسرائیل میں سے، اسرائیلی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. لہذا اب مسئلہ کیا ہے، دونوں شخصیات حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ، قارون ہے، مال دونوں کے پاس، اور قارون کے پاس تو اتنا خزانے تھے کہ اس کے خزانہ شمار کرنا مشکل ناممکن. خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے سورہ قصص میں الفاظ آتے ہیں کہ قوی جماعت درکار ہوتی ہے. اب یہ دونوں کے پاس شخصیات کے پاس مال ہے، فرق کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے پاس جو وہ نعمت ہے مال کی، ان کے ساتھ ہدایت ہے کہ بھئی اس مال کو کدھر لگانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے، یہ ہدایت موجود ہے. تو لہٰذا وہ رحمت بن گئی مال ان کے لیے، کبھی بھی دین کی راہ میں وہ مال رکاوٹ نہیں بنا. دوسری طرف قارون ہے، یعنی وہ مال موجود ہے لیکن ہدایت نہیں، وہ پورے حویلی اور مال و دولت کے ساتھ دھسا دیا گیا، اتنا تکبر اس کے اندر جو ہے وہ آ گیا دکھاوے کے طور پر اس نے، یعنی ایک دن وہ نکلا ہے پوری زیب و زینت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا اس زمین پوری حویلی مال و دولت کے ساتھ. اقتدار فی نفسی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہدایت نہ ہو تو یہ زحمت بن جاتی، ہدایت ہو تو رحمت بن جاتی. دو پرسنالٹیز کو رکھیں، حضرت عمر فاروق ہیں ایک طرف رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف جو ہے وہ فرعون ہے، پوری مصر کی بادشاہت ہے. اس طرف حضرت عمر کو 22 لاکھ مربع میل پر یعنی خلافت ہے کہ جو کہ عطا ہوتی. فرق کیا ہے؟ اقتدار دونوں کے پاس ہے، فرق ہے ہدایت کا. ادھر ہدایت مل گئی حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ، کیسے اقتدار کو چلانا ہے، کیسے جو ہے وہ رن کرنا ہے. تو لہٰذا سید القوم خادمہم کا نقشہ نظر آتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ فرعون اقتدار کے نشے میں انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا دیتا، اور یہ کہ کس طرح سے یعنی غرق آپ کر دیا جاتا ہے، نیست تو نابود کر دیا جاتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. تو یہ علم اور ہدایت یہ دو بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم بھی عطا فرمائے اور علم کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت بھی جو ہے وہ نصیب فرما دے. تو یہ ہدایت ساتھ اٹیچ ہو جائے تو ساری نعمتیں اللہ کی، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، اقتدار کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، سب جو ہے وہ بندے کے لیے رحمت بن جائے گی، ورنہ زحمت ہوگی روز قیامت پکڑا جائے گا انسان. تو بہرحال یہی بات ہے کہ جو یہاں پر آ رہی ہے کہ ہر بدعت کے پیچھے، آج معاشرے میں بڑی بدعت ہے، مرنے پر بڑی بڑی بدعت کا تمار ہے، خوشی کے موقع پر بڑی بدعت ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں پوچھا جائے کہ بھئی یہ کہاں سے تم نے کیا، یہ 40واں کیوں کر رہے ہو، یہ سوئم کیوں کر رہے ہو مرنے کے بعد، تو جواب یہی آتا ہے نہ رسول کی سنت سے ثابت ہے، نہ سیرت صحابہ سے ثابت ہے، نہ اسلاف سے جو ہے وہ ثابت ہے. ہاں بس جواب یہ ہے کہ ہمارے آبا اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو بھائی یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا،
یعنی معیار کیا ہے دین میں؟ وہ آبا اجداد نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ وہ قرآن سنت ہے. جس عمل پر قرآن اور سنت کی مہر لگ جائے وہ معیار بن جاتا ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہے، اس کو جو ہے تمہیں دیکھنا ہے. اب تمہارے آبا اجداد نہ ہدایت یافتہ ہو نہ کوئی وہ علم رکھتے ہو، پھر بھی اندھی تقلید پر چلے چلے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آبا کی اندھی تقلید سے جو وہ محفوظ فرمائے، تو فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو کیا اس صورت میں بھی کہ جبکہ ان کے آبا اجداد نہ کوئی علم رکھتے ہو نہ وہ ہدایت یافتہ ہو، پھر بھی وہ اندھی تقلید کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے جو وہ محفوظ فرمائے، اور شریعت کا نافع علم بھی ہمیں نصیب فرمائے، اس پر عمل کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ہے کہ بے جا سوالات، یہ جو ادب ہے نا سوال کرنے کے حوالے سے، جو آج ان آیات کی صورت میں ہم نے سمجھا ہے، وہ ادب بھی اس پر عمل کی توفیق دے، بے جا سوالات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور وہ سوالات کے جو کہ عمل پر اثر انداز ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دین سیکھنے کے حوالے سے اس کی طرف پیش قدمی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.